سب کو معلوم ہے کہ اصل عمل ہے استغفار کے پیچھے بھی ایک عمل ہونا چاہیے. استغفار کے پیچھے کیا عمل ہونا چاہیے؟ جیسے کہ مولا نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ استغفار کے ساتھ گناہوں کا تدارک کرے، جبران کرے، خدا کرے نعوذ باللہ کسی نے حرام کمایا ہے، حرام کمائی کو اپنے اندر سے نکالے، ورنہ کہاں کی استغفار. ایک کیس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عجیب و غریب استغفار کا، وہ ہمارے ایک بیوروکریٹ دوست نے ہمیں بتایا تھا، اور اس کی خرابی پھر آپ کو دیکھیے گا. یہ دنیا میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. تو جو ہمارے بیوروکریٹ دوست تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سینئرز ہیں ان کے درمیان ایک طریقہ مشہور ہے. طریقہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی 60 ایئرس پہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نا، 58 تک رشوتیں لیتے ہیں، 59th میں حج پہ چلے جاتے ہیں، ہو گئے صاف ستھرے، ایک سال رشوت نہیں لیتے، ہو گیا ریٹائرمنٹ، دولت بھی کما لی اور حج پہ چلے گئے تو ایسے پاکیزہ ہو گئے جیسے ابھی دنیا میں تشریف لائے. اگلے سال تو رشوت لی نہیں، تو باقی کا حساب کلیئر ہو گیا اور لو جناب دولت بھی آ گئی، دین بھی آ گیا. تو مجھ سے کہنے لگا میرا دوست، کہنے لگا یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، اس میں غلط حصہ کون سا ہے؟ یہ تو پتا ہے کہ بات غلط ہے، ڈراما ہے، دین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں اس میں غلط حصہ کون سا ہے؟ میں کہا بھائی غلط حصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تم کو پتا ہے کہ تم 58 ایئرس تک زندہ رہو گے، شاید پہلی مر جاؤ، کم مریں یا 58 سے پہلے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہ جتنا کچھ کمایا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک حج نہیں 1000 حج کرو، توبہ کہاں ہوگی؟ توبہ ہوتی اس وقت ہے جب آپ اپنے غلط عمل کا، حرام عمل کا تدارک کرتے ہیں، جبران کرتے ہیں اس کو. وہ جبران تدارک کیسے ہوگا؟ یہ کہ بھائی نمازیں قضا کی ہیں تو پڑھو. اب لوگوں نے کیا کیا، ایک روایت نکالی اور کہا کہ ایک روایت ہے جس میں سال میں اگر ایک نماز پڑھ لینا تو قیامت تک کی اگر نمازیں ہوں گی وہ بھی سب ادا ہو جائیں گی. نہیں بھائی، وہ پڑھنی پڑتی ہیں، یہ نماز اس کے سزا کو ختم کروا لیتی ہے، لیکن نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں جو قضا ہوتا ہے. تب اگر کوئی کہے میں نے توبہ کر لی 58 میں حج پہ جا کر، پہلے بتاؤ جتنا حرام مال کمایا تھا اس کے مالکوں تک پہنچا دیا، جن سے لیا تھا ان تک پہنچا دیا، کم سے کم خدا کی راہ میں تو دے دیا نا، اپنے آپ سے تو نکال دیا نہیں نکالنا. پھر جو 58 سال تک تم نے اس حرام مال کے اوپر عیاشی کی تھی، اس کا کیا ہوگا؟ کیا کمپنسیٹ کرو گے اسے؟ پھر توبہ بھی قبول ہو جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی یہ معاملہ الفاظ کا نہیں ہے. ہم لوگ اگر الفاظ کا معاملہ سمجھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اپنے ساتھ. دین لفظوں کے اوپر ایک حد میں ہے، جب خدا تعالیٰ کہتا ہے شرائط بھی پوری کر لو تو لفظ بھی کافی. اگر دل میں واقعی کوئی شخص شرمندہ ہو جائے، اپنی تمام توبہ کے وسائل کو فراہم کر لے تو اس کے لفظ بھی کافی، وہ بھی صحیح ہے. جب واقعی توبہ بنتی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک شخص عراق کے کسی شہر میں رہتا تھا یا کوفہ میں یا بصرہ میں، وہ حج کا ارادہ کرتا تھا. یہ لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے تھے جو عراق میں یا مثلا ایران وغیرہ میں رہتے تھے، یہ جب حج پہ جاتے تھے تو مدینہ میں وقت کے امام سے ملنے بھی جاتے تھے، اگر امام مدینہ میں تشریف فرما ہو. اور یہ واقعہ چونکہ مولا چھٹے امام کا ہے تو وہ مدینہ میں تشریف فرما تھا. معلوم تھا کہ اہل بیت کا چاہنے والا یہ حج پہ جائے گا، پھر یہ مکہ جائے گا، مکہ کے بعد مدینہ جائے گا، مدینہ میں زیارت بھی کرے گا اور وقت کے امام کی زیارت سے بھی اپنے آپ کو مشرف کرے گا. حج پہ جانے لگا تو لوگ اس کے گھر پر آئے ملنے ملانے کے لیے، اور ہر کوئی اس سے کہہ رہا تھا بھائی میرے لیے یہ دعا کرنا، میرے لیے وہ دعا کرنا. اس کے محلے میں ایک بنی امیہ کا آدمی بھی تھا، اور بنی امیہ کا آدمی بڑا عیاش آدمی تھا، اور اس کی عیاشی کو بیان کرنے کی روایت میں جو بتائی ہے چیز، وہ بڑی عجیب و غریب ہے. کہا وہ بڑا عیاش انسان تھا، اس کے گھر سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی تھیں. معلوم ہم لوگوں کا ہوگا کیا واقعہ؟ ہم لوگوں نے سمجھا 1400 سال میں دین بھی بدل گیا. نہیں، دین نہیں بدلا ہے، ہم بدلے. دین نہیں بدلتا ہے، دین ایک ہی رہتا ہے. حلال نبی کا حلال ہوگا قیامت تک، جو حرام انہوں نے کہا تو قیامت تک وہ حرام ہوگا. دین تھوڑی بدلتا ہے، ہم لوگ بدلتے ہیں. ہمارے کسٹم، ہمارے ٹریڈیشن، ہمارے ریچولس، یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. جو 50 سال پہلے ہم لوگ اپنے خاندان کے اندر ناقابل تصور سمجھتے تھے، آج ہمارا روٹین ہے، وہ نہ کرے کوئی تو پریشان ہو جاتا. اتنا تو مجھے بھی یاد ہے اپنے بچپن میں، جب ٹی وی نیا نیا آیا تھا تو وہ اینکر پرسن کی اتنی مہذبہ آتی تھی، اتنی شرافت سے آتی تھی کہ آج کی بڑی بڑی شرفا خاندان کی لڑکیاں ایسے نہیں آئیں گی. سلو پوائزن دے کے مار دیا، سلو پوائزن دیا، مار دیا. اچھا اب ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھنا، یہ ماڈرنائزیشن کا پارٹ ہے، ماڈرنائزیشن کا پارٹ نہیں ہے، یہ دین کو کھونے کا ایک نتیجہ ہے. ہمارے اندر وہ ساری حساسیتیں ختم ہو گئی، نعوذ باللہ. تو وہ بندے خدا بہت عیاش آدمی تھا، اس کے گھر سے میوزک کی آوازیں آتی رہتی تھیں. تو وہ بھی آیا خدا حافظ کہنے کے لیے، جب وہ آیا تو وہ بیٹھا رہا، باقی سب لوگوں نے خدا حافظ کیا، شاید کوئی کھانا پینا ہوا، وہ کھانے پی کے چلے گئے، وہ بیٹھا رہا. اچھا وہ اتنی دیر بیٹھا رہا تو یہ جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا یہ سمجھ گیا کہ اس کو کوئی ایسی بات کہنی جو دوسروں کے سامنے نہیں کہنا چاہ رہا، خاموشی سے وہ کوئی بات کرے گا، وہ بھی انتظار کرتا رہا کہ سر ٹھیک ہے سب پبلک چلی جائے گی تو میں اس سے بات کروں گا، جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا مجھے تم سے ایک خاص بات کہنا، کہنے لگا ہاں بولو، کہنے لگا کہ تم جاؤ گے نا اپنے امام سے ملنے کے لیے، اب یہ شیعہ تھا یہ ڈر گیا کہ یہ تو بنی امیہ والا یہ تو مصیبت کرے گا، یہ تو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، کہنے کا نہیں مجھے معلوم ہے تم جاؤ گے، مجھے انہیں سے کام ہے، کہنے کا اچھا کیا کام ہے، کہنے کا تم مجھے جانتے ہو نا، کہنے کا تم کو پتہ ہے نا میں کون ہوں کیا ہوں میرا خاندان کیا ہے میرے کام کیا ہے، کہنے کا تمہارے خیال میں میری مغفرت ہوگی، اب یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کیا بولے، تو اس نے بھی ہمت کر کے کہا کہ ایسے نہیں ہوگی جس طرح تم کر رہے ہو نا اس طرح تو نہیں ہوگی، کہنے کا مجھے معلوم ہے نہیں ہوگی ایسے، اور خاندان بھی وہ ہے تو کہاں ہوگی، اب تم جانا اپنے امام کے پاس اور ان سے پوچھنا میرے لیے کوئی حل ہے کیا، وہی بتا سکتا تمہارے پاس حل کوئی ہے، نہیں میرے پاس تو نہیں، کہنے لگا جاؤ اپنے امام سے پوچھنا پھر آ کے مجھے بتانا کیا بتایا، ٹھیک ہے، اب یہ گیا مدینہ امام کے پاس پہنچا، امام کے پاس پہنچا حسب وعدہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اچھا اب یہ بیچارہ ڈر رہا تھا کہ بھائی میں اس کا کیا میسج دوں، سوال بے تکا سا لگ رہا ہے، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بولوں یا نہیں بولوں، تو امام نے فرمایا کہ جو تم کو پیغام دیا گیا ہے وہ سناؤ، تمہارے پاس ایک امانت ہے وہ امانت دو، تو اس نے پھر کہا مولا کہ اس طرح کا معاملہ، امام نے فرمایا کہ جاؤ، اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور ظرافت ہے، کہا میرا سلام اسے کہہ دیا، بڑی بات ہو گئی، ہم لوگ ان باتوں کو فیل نہیں کر رہے، احساس نہیں کر رہے، ہم لوگ معلوم ہے اگر ایک نظر لطف پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، اگر معصوم ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے، شاید ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ پسندیدگی سے دیکھ لیں یہ ہمارا اچھا چاہنے والا، نہیں معلوم کیا کچھ میں اثر ہو جاتا ہے اس ایک نظر کے اوپر، اب امام نے فرمایا جا کے اس کو میرا سلام کہنا، اب جیسے اس نے یہ کہا یہ تو کہنے گا تو اس کا تو معاملہ ہی حل ہو گیا، پھر امام نے فرمایا کہ میرا اس کو پیغام دینا کہ اگر وہ سارے حرام کام چھوڑ دے اور وہ سارا حرام پیسہ اپنے سے دور کر دے جو اس نے حرام سے کمایا ہے تو اس کو جنت میں بھیجنے کی میں ضمانت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، یہ واپس آیا، جب انسان حج سے واپس آتا ہے تو اس کو ایک کھانا لوگوں کو دینا ہوتا ہے جس کو ولیمہ تعبیر کیا جاتا ہے، عربی میں ولیمہ صرف نکاح کا نہیں ہوتا ہے بلکہ حج کا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ولیمہ ہے، عقیقے کو بھی ولیمہ کہنا، کھانا دینا، تو اس نے لوگوں کو اپنے حج کا کھانا دیا، لوگ آئے تو وہ ہمسایا بھی آیا وہ بنی امیہ کو، سب لوگ چلے گئے، پھر یہ دوبارہ اکیلے میں ملا تو اس نے پوچھا کہ تم نے میرا پیغام دیا تھا، کیونکہ اس کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ دے گا بھی یا نہیں دے گا، تو کہا نہیں میں نے پیغام دیا، تو کہا کہ انہوں نے کیا کہا، اتنے اضطراب اور اتنے جذبات میں آ کر کہا انہوں نے کیا کہا، تو اس نے کہا انہوں نے سلام کہا، جیسے ہی کہا کہ انہوں نے سلام کہا تو یہ رونے لگا، بہت رویا، انہوں نے سلام کہا، تمہیں یقین ہے کہ مجھے سلام کہا، کہاں مجھے یقین ہو تمہارے لیے سلام کہا، بہت رویا، اس کے بعد کہنے کا اب تم جو کہو گے نا میں کروں گا، اب نہیں دیکھوں گا انہوں نے مجھ سے کیا کہا، جو کہیں گے میں وہ کروں گا، اتنی بڑی عزت انہوں نے دے دی، فرزند رسول نے مجھے سلام کہا، میں گناہگار ہوں، میں بنی امیہ کا اولاد ہوں، مجھے سلام کہا، کہاں سلام کہا، کہا اب بتاؤ جو انہوں نے کہا ہے وہ میں کروں گا، کیونکہ مجھے اس سے بہتر موقع زندگی میں کوئی نصیب نہیں ہوگا، اپنی آخرت بنا لی، عزیزان محترم اہل بیت فرماتے ہیں الفرصت تمر مر الصحاب، فرصت بادلوں کی تیزی سے نکل جاتی ہے، اگر آپ کا دل کبھی پسیج رہا ہے نا فوراً گناہوں کو چھوڑنے کا فوراً طے کریں، کیوں نہیں معلوم دوسرا موقع کب آئے گا، کب ہم لوگوں کے دل پر اللہ کے دین کا اثر پڑے گا، کب ہمارے دل نرم ہوں گے، تو وہ کہنے لگا کہ تم یقین ہے، کہ ہاں بھائی یقین ہے، تو رویا خوب رویا اور کہا جو کہو گے میں کروں گا ضرور، چونکہ یہ آخری موقع ہے پھر فرصت نہیں ملے گی مجھے، کہا لیکن انہوں نے بہت سخت بات کی، کہا تم پرواہ نہیں کرو جو کہو گے میں کروں گا، کہا انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں سارے حرام کام چھوڑنے پڑیں گے، کہنے لگا میں تیار ہوں میں چھوڑ دوں، کہا لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کر بھی کہا، کہا اب کیا کروں، کہا انہوں نے جتنا حرام کمایا ہے وہ سب چھوڑنا، تمہیں حلال کمانا پڑے، تو یہ بہت پریشان ہوا، سر جھکا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اچھا، تو اس کے بعد اس سے کہنے لگا تم میرا ساتھ دو گے، تم میرا ساتھ دو گے، کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں تمہارا ساتھ، तुम अल्लाह की तरफ जाना चाहते हो, तुम मेरे इमाम की पैरवी करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं दूंगी, मैं तुम्हारा हर हर सूरत में साथ दूंगा। कहने लगा बस ठीक है, फिर कुछ दिन का इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये चला गया, कुछ दिन लग गए, नहीं आया। तो ये सोचने लगा शायद फंस गया होगा दुनिया में। एक दिन एक आदमी उसके पास आया, ये अहले बैत के चाहने वाले के पास। कहने लगा फलानी शख्स ने तुम्हें अपने घर पर बुलाया और उसने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी काम। ये फौरन गया उसके पास, तो वो अपने घर में था। वो घर में दाखिल हुआ, एक जगह पर उसके नौकरों ने कहा कि हमसे मालिक ने कहा है कि आज से हम सब आज़ाद, हम सब लोग जा रहे हैं। उसने कहा घर में कौन है? कहने लगा घर में कोई नहीं, सिर्फ मालिक खड़ा। तो वो और थोड़ा सा आगे गया तो दरवाजे के पीछे से उसकी आवाज़ आई, कहने लगे मैं तुम्हारा भाई यहाँ पर। तो उसने कहा तुम सामने क्यों नहीं आते? कहने लगा मैं नहीं आ सकता, मेरे तन के ऊपर कोई लिबास नहीं, मैंने सब अल्लाह की राह में दे दिया, मेरे पास कोई हलाल चीज़ नहीं है अपने तन को ढांपने के लिए, तुम अपने हलाल पैसे में मुझे एक लिबास दे दो। कहने लगे इस घर का क्या हो गया? कहने लगे मैं अल्लाह की राह में दे चुका, गुलाम कहने लगा सब दे चुका। तुम्हारे इमाम ने यही कहा था ना, जितना हराम से कमाया सब दे दो, मैंने सब दे दिया। जाओ एक लिबास लाओ, मैं कपड़े पहन लूँ। वो जाता है एक लिबास लेकर आता है, उसको दे दो। वो लिबास पहनते बाजार में बाहर आता, कहते तुम कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मजदूरी करूँगा, ज़िंदगी दोबारा शुरू करूँगा। कहने लगा रहोगे कहाँ? कहने लगा जब इमाम ने हिदायत दी है तो इसका मतलब है कोई बंदोबस्त होगा, कुछ तो होगा। इसी तरह ज़िंदगी गुजारी सर, इसी तरह ज़िंदगी गुजारता। उसके बाद एक दिन एक और बंदा आया इसके पास, कहा फलानी तुम जानते हो उस आदमी का? तुम्हारे कौन कबीले का नहीं है भाई? कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ। कहने लगा उस जगह के ऊपर वो आदमी बीमार पड़ा हुआ, उसके पास पहुँच जाता है। उसके पास पहुँचता है, देखता है खराबे में बैठा हुआ, टूटी फूटी जगह के ऊपर बैठा हुआ। उसने पूछा क्या हुआ? कहने लगा बस मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मेरा आखिरी लम्हा। कहने लगा तुमने इतनी सख्ती अकेले ही गुजार ली, तुमने कहा था कि मैं साथ दूंगा मैं तुम्हारा। कहने लगा नहीं मुझे शर्म आई कि मैं किसी से कुछ मांगूँ, इतनी सख्ती में गुजार ली। कहने लगा आप क्या चाहते हो? कहने लगा बस वही चाहता हूँ कि मुझे कफन दे दो और मेरी ज़िंदगी ख़त्म। और उसके बाद कहता है कि अपने इमाम से कहना मैंने वादा पूरा कर लिया, मैंने वादा पूरा किया। ये इसको दफना देता है, दफना देता है। और उसके बाद इमाम के हुजूर दूर दूर ही इल्तिजा करता है, कहता है मौला वो आदमी अजनबी था हमारे लिए, आपके मानने वालों में शामिल हो गए। उसके बाद उसने आपके कहे पर एतमाद करते हुए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी और मैंने खुद उसको दफना दिया, अकेला था, कोई भी उसके खानदान का नहीं था। तो एक दो दिन के बाद उसकी खबर में जाता है तो वहाँ पे कागज रखा हुआ था जिसमें सब्ज रंग में लिखा हुआ था हमने भी वादा पूरा किया, हमने भी वादा किया। तो ये कागज उठा लेता है, समझ जाता है कि इमाम का। फिर अगली दफा हज पे जाता है तो जब इमाम के घर में दाखिल होने लगता है तो इमाम कहते हैं तुम्हारा दोस्त जन्नत में है। वो इतना लुत्फ करने को तैयार है, वो इतना लुत्फ करने बनी उमैया के फर्जंद को भी मौका देने को तैयार है। अल्लाह अपने मानने वाले।